الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على رحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفي رواية: هو مخ العبادة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم وقت یاد رہنا چاہیے اور ہم زندگی اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ عملی اور فعلی تبلیغ ہے. جیسے داڑھی رکھنا سنت کے مطابق داڑھی ایک قبضے اور مشت سے کم نہ کرنا، اور سر ڈانکنا کبھی کبھی سنت کے مطابق، پگڑی باندھنا، قمیص یا واسکٹ یا صدری یا شیروانی یا کوٹ اس کا دایاں بٹن پٹی بائیں پر کرنا، یہ ہم وقت کے اعمال ہے. اس میں مومن مسلم دوسرا قول نہ کرے، ہے ہی نہیں قول. آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلے گا کہ اوہو، اسلامی طریقہ یہ ہے. کتنے لوگ ہیں اور کتنے باعمل و باکردار ہمارے دوست اور بزرگ ہیں جن کو اخیر تک بعض مسائل کا پتہ نہیں چلا. وہ سر ڈاک اور نامراد، اٹھ یہاں سے جاؤ، ادھر ٹوپی لے لو. یہ کلب نہیں ہے، یہ مسجد ہے. تم کلبوں کے عادی ہوئے ہو، پتہ نہیں کلبوں میں پیدا ہوئے ہو، کیا چکر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد خالص خانہ خدا ہے، یا اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چلے گا. مسلمان کی مدی یہ بیش بہا ہے، لیکن اس کو راستہ دینا پڑے گا. دیکھو، آپ نے ایک پودا لگایا اور اس کو دیکھتے رہے، پانی پلاتے رہے، گڈی کرتے رہے، وقت وقت پر اس کو توانائی پہنچاتے رہے، تو وہ سرسبز و شاداب رہے گا. اور اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہاں کیکر جھاڑیاں نکل آئیں گی، وہ اصلی پودا غائب ہو جائے گا. یہ روڈ پر آپ سفر کرتے، دائیں بائیں دیکھتے رہے، کئی بہترین گل لالا اور گل سرسبز اور لہ لہاتی ہوئی کھیتیاں اور پلدار اور پھولدار درخت و پودے ہیں، کئی خطرناک ڈراؤنے قسم کی کیکر ہے، جاولے ہیں، جاڑیاں ہیں. ایک محنت کی جگہ ہے اور ایک محنت کے بغیر رہی ہے. یہی حال انسانیت کا ہے اگر اس پر ہم محنت نہ کریں. اور دور دور کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ قریبی باتیں کرنا چاہیے. الحمدللہ مجھے بھی سیاست آتی ہے اور میں بھی بہت دور تک نظر رکھتا ہوں، اور جہان کا کوئی ایسا فارم نہیں ہے جو میرے نگاہ میں نہیں. لیکن پشتوں میں کہتے ہیں: سن پارس پر لی چنا میں پھکے واسری نسخی. ہمیں ان سے کیا کام ہے، وہ مولانا کافی ہے، سنبھال لیں گے. اور ہم تو اپنے دینی بھائیوں کو دین سکھائیں گے، وہ ہمارے سے دین سیکھنے آتے ہیں. تو اس لیے میں نے، موضوع تو یہ ہے کہ میں دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن خیال آیا کہ بعض دوست بڑے اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی قمیص کی بٹن پٹیاں ابھی تک صحیح نہیں. جیسے بعض پکے نمازی اتنے سویرے آئے تاکہ ہم کوئی دین سنیں، کچھ سیکھ لے، یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں ہے، قابل احترام ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ کپڑے آپ نے جمعہ کی شام کے مطابق پہننے ہیں، باوضو اور غسل کر کے آنا ہے، خوشبو اور مسواک کر کے آنا ہے، سویرے آنا ہے، تو یہ کمی کوتاہی رہتی ہے نا کہ کہیں کمی سے چھوٹی آستینوں والی رہ گئی، ایسا لگتا ہے کہ آب آباز ہے، ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہے، خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ڈینگی بھیجی، اور اب انگریز اور ڈاکٹر بھی ان کو کہتے ہیں کہ بڑی آستین والی قمیص پہنو تاکہ ڈینگی سے بچ جائے۔ تو جب آدمی دین پر عمل نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس جیسے بیماریوں میں مبتلا کرے گا۔ جیسے ایک محقق نے لکھا ہے نا کہ جو تین چار صدیوں تک جس خاندان میں داڑھی مونڈی جائے تو پھر اس کے بعد خواجہ سرا پیدا ہوں گے، کیونکہ داڑھی مونڈنا یہ کامل مرد کا طریقہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں جتنے کاملین گزرے ہیں الحمدللہ سب اصحاب اللحات ہیں، داڑھی والے تھے۔ تو ایک ایسا گھرانہ میرے ذہن میں ہے، ان کی خدمت میں بہت معذرت بھی ہے، وہ پروگرام سنتے ہیں کہ ان کے ہاں چار پانچ خواجہ سرا پیدا ہوگا، وہ لڑکا ہوتا ہے اور وہ دوسرا جنس ہوتا ہے، اب جا کر کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے اور وہ ذرا ساز و سامان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی افسوس و غم میں نہ ڈالے، اللہ پاک سب نسل و نسب کو عزت سے، احترام و وقار سے رکھے، اور وہ بیٹا بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ افتخار بنائے، اور ہم سب کی اولاد کو اللہ یہ دعائیں نصیب کرے۔ اولاد کا ہونا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے خوشی، ان کے سکون، عزت افزائی کا باعث ہو۔ اگر بیٹا ہے، جوان ہونے لگا، بے ادب ہو، گستاخ ہو، بدچلن ہو، نالائق ازوے چمڑشی ہو، پلار تخلاشی ہو، لکا غاق چپو وطو در دخلاشی، نااہل بیٹا جب مر جاتا ہے باپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، جیسے دکھا ہوا دان جب نکل جائے تو آدمی کو آرام آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام بیٹا نہیں مانتے تھے، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ، زکریا علیہ السلام کہتے ہیں خیر پاک صاف نیک خصلت بیٹا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں، رب حبلی من الصالحین، وہ نیک فرزند، صلاحیت والا، آداب والا نصیب فرما۔ اگر اولاد ذہن اور عقیدے، نظریے اور زندگی کے مطابق رہی تو آپ مر بھی گئے تو مرے نہیں ہیں، زندہ ہے انشاءاللہ۔ خدا نخواستہ اگر اولاد آنکھوں کی ٹنڈک اور دل کا سہارا اور مستقبل کا سرمایہ بننے کی نہیں ہے تو ان کا وجود بھی بے عزتی اور عار ہے، اور ان کا آگے بڑھنا بھی آپ کے لیے بدنامی اور ایزا پہنچانے کا باعث ہے۔ بڑے واقعات ہیں اور بڑے مجاہدات ہیں اور بڑے مجربات ہیں، لیکن سب کچھ منبر سے بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر اقتدار ہے، خالقیت کا، مالکیت کا، ربوبیت کا، حقیقت میں کسی بھی مخلوق پر سوائے خدا کے کسی کی چارہ جوئی، سلطنت اور اقتدار نہیں۔ ہر مخلوق خالق کا پیدا کرتا ہے، تو خالق جیسے محسن منعم کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دو رشتے ایسے ہیں جو بہت ہی طاقتور ہیں، ایک عبادت کا اور دوسرا دعا کا. خیال یہ ہے قرآن کریم اور سنن کے روشنی میں زندگی بھر کے نظر ڈالنے سے یہ حیا ہوا کہ یہ دو تعلق ہمارے ہمیشہ قائم دائم رہنا چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگ اللہ کی عبادت کرو. صحابہ تفسیر کرتے وحدوا ربکم, رب کی توحید مانو, کیونکہ مشرک کی نہ عبادتیں نہ سنتیں, وہ تو ایسے ہی تباہ کار ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم, وہ اللہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, بعد میں آنے والوں سے اندیشہ نہیں کہ ان کا پوجا ہوگا. پوجا ان کا ہوتا ہے جو بڑے ہیں, اولیاء ہیں, انبیاء ہیں, صلحاء ہیں. اس لیے والذین من قبلکم کا ذکر کیا ہے. اور میں نہیں, تم اور یہ تمہارے بڑے, تم اور تمہارے اولیاء, تم اور ہمارے انبیاء و مرسلین, یہ سب ہمارے پیدا کردہ ہیں, سب ہماری عبادت کے پابند ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں ایک جگہ لکھا ہے, ہوا تذلل کامل, پوری طرح عاجزی سے پیش آنا. جب آدمی کو پتا ہو کہ یہ مجھے زندہ کرنے والا ہے, پیدا اسی نے کیا, مارے گئے یہی, عزت اس کے ہاتھ میں, ذلت اس کے ہاتھ میں, میرا رزق اس کے ہاتھ میں, سانس اس کے حکم سے چل رہی ہے, اس کو پہچاننے کے بعد جو عبادت ہوگی وہ بہت عاجزی کی عبادت ہوگی. دیکھو, ماں باپ بھی بڑے اونچے ہیں, بڑے انسان پر بڑا حق رکھتے ہیں, لیکن وہ شریعت کے دائرے میں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی کہ آپ کو اللہ اور دین کے خلاف کہے, بالکل مت ماننا. انہوں نے نہیں بنایا ہے, انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے, جوانی انہوں نے نہیں دی ہے, وہ کیا دیں گے؟ وہ تو گود میں ایسا لے کے وہ بچہ روح دے دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ایسی کوئی کوشش کرے کہ تو شرک کرے, بے دینی کرے, تو فلا تو تے ہوما. علماء دین کہتے ہیں کہ اب اس ماں باپ نے اپنے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ اٹھا لیا. جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہو کم سن اور اس کا نکاح باپ کر لے کم سنی میں, یا دادا کر لے تو نکاح معتبر ہے, اور کوئی رشتہ دار نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ بلوغ کو پہنچنے کے بعد لڑکی کہے گی کہ مجھ سے پوچھے ہی نہیں, میں یہ نکاح نہیں مانتی, ڈسمس ہو جائے گا. الا نکاح ابیہا او جدہا, لیکن جو نکاح باپ نے باندھا ہے یا دادا نے باندھا ہے وہ نکاح رہے گا. لیکن اگر لڑکی نے قاضی کے عدالت میں دو باتوں میں سے ایک کہی, یا تو یہ کہا کہ جہاں مجھے دیا جا رہا ہے وہ بے دین ہے, عقیدے کا دشمن ہے, مسلمان لڑکی کا وہاں رہنا سہنا آسان نہیں ہے, تو قاضی کہے گا کہ ماں باپ نے یا دادا نے اپنا حق کے ابویت صحیح طرح نہیں استعمال کیا, غلط استعمال کیا, نکاح ڈسمس. دیکھیے, تمام کنز اور ایک وقایا اور شرح ہو, ہدایہ ہو, فتح القدیر ہو, عنایہ ہو, بنایا ہو, تاتا سب بھرے پڑے. یا لڑکی نے قاضی کے عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ پیسے لے کے, باڑا لے کے مجھے بیچا گیا ہے, میرے سر اور ناموس کا سودا کیا گیا ہے, ہدایہ میں لکھا ہوا ہے یہ باپ نہیں رہا, یہ تو شاپ کیپر ہے, کمیشن ایجنٹ ہے. کس قدر سے شریعت میں اعزاز ہے کہ ایک بچی قاضی کے دربار میں کہتی ہے کہ انہوں نے تو پیسے لے کے مجھے جوڑا ہے, یہ نکاح سے میری کوئی مناسبت ہی نہیں. قاضی صاحب کہیں گے آپ آزاد ہیں, آپ کا نکاح ڈسمس. فسخ نکاح کے بعد تو پھر عدت بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی. اللہ اکبر و کبیرہ. تو میرے سے یہ کہنا ہے کہ ماں باپ کو بھی حدود میں رہنا ہے, اور ماں باپ بھی اگر حدود پدری پامال کر لے یا شریعت کے حدود اور شریعت کے آداب کو پس پشت ڈالے تو شاید اولاد کو خود ان کی وجہ سے نافرمانی کا موقع مل جائے گا. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتا ہے یا اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات اور سنتوں کو نظر انداز کرتا ہے, وہ کس درجے کا باپ ہے اور کیا دادا ہے اور کیا رشتہ دار ہے. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد, فدائے یک تڑی بیگانہ کے اشنا باشد. ایسے ہزاروں رشتہ دار اس ایک پرائے پر قربان جائے جو اب اللہ کا اپنا ہے. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد, فدائے یک تنی بیگانہ کے اشنا باشد. اللہ اکبر و کبیر. بہت ہی عجیب غرائب ہے. ماں باپ بڑی تندی سے بچے کو کہتے ہیں داڑھی ہٹاؤ, کبھی لڑکی کو کہتے ہیں پردہ مت کرو. داڑھی بھی واجب ہے اور پردہ فرض ہے. قرآن کریم میں صریح احکام ہے اس کے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر, اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, امت کی عورتوں کو کہے کہ بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا دیں. جلابیب جلباب کی جمع ہے. جلباب اس چادر, برقع, دوپٹہ, شال, پردے کو کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا بھی اجنبی کو نظر نہ آئے, وہ بھی مشتہات ہے. اور سر سے پاؤں تک سوائے راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے علاوہ سب چیزیں اجنبیوں سے بچانی پڑے گی. جلباب ایسا نہیں کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہو سب کچھ کسی اور طرف چلا گیا, نہیں. یہ دوپٹہ, یہ چادر شرعاً معتبر نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کپڑا پہنا کہ جسم نظر آتا ہے, فقہا کہتے ہیں وہ ننگے کے حکم ہے. گرمی کے موسم میں وہ لوگ ململ ململ پہنتے ہیں نا. تو ایک بڑے بزرگ اور ولی کامل کی خدمت میں کوئی اس طرح کا جوڑا لے گیا اور ان کو کہا کہ حضرت آج کل بہت گرمی ہے, جون جولائی ہے. اس نے دیکھا ہو, دیکھنے کے بعد کہا کبھی اس طرح پہنا نہیں, بہت زیادہ باریک ہے, تو جب تک یہ میرے جسم پر رہے گا میں بے چین رہوں گا. اس نے کہا آپ پہن تو لے. کہا جب ایک دفعہ گناہ کے سامنے سر جھکا لیا پھر بچوں گا کیسے. تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں, جب جسم کا کپڑا باردار ہو, وزندار ہو تو آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جب کپڑے ہلکے پھلکے ہو, یہ دیکھو نا یہاں تک آستین ہے, یہاں تک قمیض پہنا ہوا ہے, السلام علیکم جی, یہ یار کیا ہو گیا تجھے, پتنگ اڑانے آیا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں. غریب کو دیکھتے رہتے ایسے کہ میں نے کیا کیا ہے. اف وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. قافلہ لوٹ گیا, عزت لوٹ گئی, احساس تک نہیں ہے. ہائے افسوس نہ درو جنے زمانے اور دبا وفا پتا کی نشتہ نشانے, اور دو مہین جدا کبھی دغد کار بے تیرے کڑی دی پار چاوار پوار. عجب سا زمانہ ہے, اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. تو اس آدمی نے جو باریک کپڑے بزرگوں کے لیے لائے تھے, اس نے ایک علاقے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں کے سب لوگ بھاری بھر کپڑے پہنتے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا یہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ ایمان میں تم سے بڑے ہیں؟ وہ تو ایمان میں تم سے یقیناً بڑے لوگ ہیں. کہا وہ لوگ نہیں پہنتے, وہ کہتے ہیں نا توبہ. تو میں نے گزارش یہ ہے کہ حیا اور عزت ناموس یہ مومن کا سرمایہ ہے. ہمیں بھی بہت کچھ ہٹایا اور گفٹ اور سوغات لوگ اپنی محبت سے لاتے ہیں, لیکن ہمیں تو ایک اور مشکل پیش آ جاتی ہے کہ جو چیز ناجائز ہے اسے آگے بڑھانا بھی ناجائز ہے. میں ایک دوست ہے, وہ ایک اب نہیں 20 سال پہلے 25 سال پہلے, اس وقت مسائل میرے کم بیان ہوئے تھے, ایک بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے کا جوڑا لے کے آیا اور بہت اعلیٰ طریقے سے اس کی سلائی اور کڑھائیاں ہو گئی تھی. میں نے کہا ہم کیا پہنیں گے یار, زمانہ گزر گیا دیکھتے ہی رہ گئے. تو میں نے محمد انور شاہ کو پیش کیا, محمد انور شاہ نے دیکھا اور مجھے کہا اس کا کیا کروں گا. الحمدللہ تربیت و تعلیم ایسی ہونا چاہیے, ادھر دیوانے سکھو نہ وہ تورے کپڑی تورے کپڑے وہ نشو چلے نہ یہ کالے کالے کپڑے پہن کے ہم بڑا خوش خوش گھومتے ہیں کہ جی ہم بس شیعہ ہونے کے قریب ہیں اور کربلا جانے والے ہیں. کیا افسوسناک حرکتیں شروع ہو گئی, خود اپنے عقیدے سے بیزار ہو رہا ہے. ہر چیز میں اسلام کو ماننا پڑے گا, ہر چیز میں اطاعت اور فرمان برداری کرنی پڑے گی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے التذلل الکامل, پوری طرح انکساری اور عاجزی سے پیش آنا. فقہا اس لیے کہتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے, قیام کی حالت ہے رب العالمین کے لیے, کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بعض پیروں کے ہاں جو سجدہ تعظیم جائز ہے, افسوس ہے ان کے دین رہنما ہونے پر کہ شرک کی جڑیں تو وہ خود ہے, بدعت کے مین ہول تو وہ خود بنے ہوئے ہیں, تو وہ کیا ہدایت دیں گے. عالم کے کامرانی او تن پروری کند, او خویش تن گمست کرا رہ بری کند. جو خود رائے راست پر نہیں ہے وہ اوروں کو کون سا راستہ بتائے. پیا ہمارے محلے میں ایک اچھے گھرانے میں ایک بزرگ شخصیت آئی, میں بھی ان کو بزرگ سمجھتا ہوں اور اب بھی سمجھوں گا. تو مجھے کہا ہمارے پیر صاحب آئے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھانا کھائے. میں نے کہا بہت اچھا. میں چلا گیا تو وہ بڑے بڑے میز لگے ہوئے تھے, وہ ہمارے یہاں کا نمازی تھا. تو میں نے ان سے پوچھا نیچے نہیں بیٹھ سکتے پیر صاحب؟ نے کہا کوئی ہیلا نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہیلا اور پیٹ کے لیے. تو میں نے کہا اگر مشکل ہو تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں, آپ 5 منٹ دے. 5 منٹ میں انہوں نے تمام چادریں نیچے بچھا لی اور سب برتن نیچے اتارے. میں پیر صاحب کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ اس کو یہ لوگ پیر سمجھتے ہیں اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اپنے مریضوں کے گھر کہے کہ نیچے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت طریقہ ہے. ہاں اگر کوئی کی ٹانگوں میں تکلیف ہے بیمار ہے بے شک اس کے لیے آپ میز کرسی لگائے, عذر تو جائز کر دیتا ہے. آہا ویزڑے توڑے پیاسان پجورو نو مجنون زکا پلیلا پسے جڑاگڑی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور ہمارے علاقے میں ایک جگہ ان کو نکاح بھی پڑھنے تھے اور بہت بڑی دعوت تھی اور ہم بھی اس میں چھوٹے طالب علم کی طرح گھوم پھر رہے تھے, کبھی برتن لگا رہے کبھی. میں نے محسوس کیا کہ بڑے بڑے ٹیبل آ گئے. اوئے اس زمانے میں میں نے کسی مسلمان اور کسی انسان کو کھڑے ہو کر کھانا کھانے دیکھا نہیں تھا. میں نے سمجھا کوئی کھیل کود ہو رہا ہے, کیا چکر ہے. उन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब के साथ बहुत पैंट पतलून वाले हैं और पुलिस है और ये है वो है हिफाजती दस्ते हैं और उनको नीचे बैठने में उनका पतलून पड़ जाएगा तकलीफ हो जाएगी। हम मैं कभी जो दावत इत्तेफाक से मेरे बुजुर्गों की तरफ से जनाब लेना मुनासिब नहीं है आलो औलाद को तकलीफ हो जाती है। वो वरसखने खुद गरीबी और माँ गरीब सड़े उदल न दे हमें कहा जिन मिस्कीन तालबेल हमारा कौन सुनता है कौन सुनता है कहानी मेरी और फिर हुआ तो वही चुप शत आराम के ना तो बस सब वही जी यहां से लेकर उत्थे गेट तक बड़े बड़े टेबल लग गए जो शेरा से मंगवाए गए और उस पर बड़ा खाना लगाया गया और ला इलाहा इल्लल्लाह खुदाया तू हाजिर नाजिर और शाहिद है ज़ाहिर वजीर आला की दावत दो चार गाड़ियों के बाद मुफ्ती महमूद तशरीफ लाए झंडे पे लगी दिली हुआ ये मौलाना फजल रहमान मैंने देखा जहांगीर के पुल पे मुफ्ती से भी सही पकड़ा जैसे कही मगर सीना रागल है सबा के ऊपर हजरत जैसे गाड़ी से उतर है ना उन्होंने बुजुर्ग का नाम लिया कि वो कहां है मैंने कहा जरूर कहा बुलाओ उन्हें ये मेरी दावत है या पेंट पर पूर्ण वालों की ये क्यों मैज लगा अल्लाह हो इसलिए मैंने वो रहमान बाबा का शेर पढ़ा कि उनकी मोहब्बत और उनके इखलास ने हमें गुलाम बनाया किसी जोर ज्यादती से नहीं जीड़े उड़े पर एहसान देना पर जोर न मजनून जक पलेला पसे जड़ा का आज दो दुआने कैसे असरदार होते और उनका ईमान और किबले का पता नहीं चलता ये सियासी आदमी यानी बेईमान आदमी सियासत तो दीन का हिस्सा है जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती ये चंगेजी। बुखारी शरीफ में है कानत बनू इसराइल कसूस हुबल अंबिया बनी इसराइल के सियासत भी पैगंबर करते थे कुल्लमा हलक नबी खलफ अबाद नबी एक नबी के बाद दूसरा नबी वो फिर सियासत भी है हुकूमत भी है सेटअप भी है इंतजाम भी है सजावट भी है। आपने कहा मेरे बाद नबी नहीं मेरे उम्मत के उलमा होंगे खुलफा होंगे उमरा होंगे दो ताल्लुक रब्बुल आलमीन से पुख्ता रखना चाहिए एक इबादत का और दूसरा अल्लाह से मांगने का यस अलू मन फिस समावात वल अर्द आसमान और जमीन हर मखलूक उससे मांग रही है सुभान अल्लाह वकम मिन मलकिन फिस समावात ला तुगनी शफातुहुम शैया कितने मलायक आसमानों में हैं उनकी चलती अल्लाह के हुजूर इल्ला याजन अल्लाह लिमन यशा व यरदा जिसको अल्लाह इजाजत दे कि आप इसकी सिफारिश कर सकते हैं किसी का जोर टहका नहीं है। बास पीर कहते हैं फला पीर साहब के मुरीद सब बख्शे और पीर 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 क्या पीर पीर है वह फला के मुरीद बस जन्नत जाएंगे जन्नत तुम्हारे बाप ने बनाई खुदा के रसूल और नबी ने क्या कहा है वो तो सुन लो जरा आपने वफात से पहले अपनी फूफी सफिया को कहा जो कुछ लेना है इधर ले लो वहां क्यामत के दिन मुझे नारे ना लगाओ कि मुझे बचाओ मैंने पूरे दिन पहुंचाया घर के हर हर फर्द को कहा बीबी फातिमा जो आप पर सबसे ज्यादा महबूब थी उनको भी कहे मेरी बेटी फातिमा जो कुछ लेना है सलीमी माशे दे मान जो लेना है इधर मैं मौजूद हूं कहीं क्यामत के दिन नारे न लगाए मुझे कि अगिसनी अगिसनी मेरी फरियाद सुन पैगंबर बेटी को पूपी को घर के अफराद को कहते हैं मेरा नाम लेके फरियादे मत करो बेटी को देखो जरा विदेती को देखो इधर से नारे लगाती है रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कौन सी मीडियम कंपनी का मुसलमान है तू वो तुझे शर्म नहीं आती। कुरान करीम में कुछ सहाबा जो देहात से आए थे आदाब जो नहीं जानते थे पहला मौका था उन्होंने बाहर से कहा या मोहम्मद उखरुज बिना اللہ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو باہر سے آواز لگاتے گھر کے باہر، اکثر ہم لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے. تو جو پاکستان سے نعرے لگاتے ہیں ان کا ایمان ہے. عجب دل غریب پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے بھائی. عمل سنت ہے، یعنی سنت کے منکر ہیں. ہم بزرگوں کے ماننے والے، یعنی بزرگوں کو شرمانے والے ہیں. ہم تو بس ولیوں سے پیار کرتے ہیں، یعنی ولیوں سے ہم سے زیادہ دشمن کائنات میں کوئی نہیں. جو بھی لیتی ہے اس کا ولی سے کیا کام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی جب فوت ہو رہے تھے تو کہتے تھے واحدو ولا تشرکو، توحید پر رہو، شرک نہ کرنا، اور اتبعو ولا تبتدعو، اور اللہ کے دین کا اتباع کرو، سنت مانو، اپنی طرف سے بدعت نہ نکالو. ابتدعو یعنی لا ترکبو بدعتا. دیکھیے الیواقیت والجواہر بترجمت شیخ عبد القادر، حضرت کے حالات پر اس سے زیادہ مستند کتاب نہیں ہے. حضرت صاحب جلیل القدر عالم، اونچے درجے کے فقیہ حافظ الحدیث، اور طرز تدریس قاضی حنیفہ، اور اس لیے بغداد کو اختیار کیا، اسلم گیلان کے رہنے والے ہیں. اور میں شان و شوکت کے عالم دین ہے، بادشاہان ان کا نام سن کے لرز جاتے تھے. تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا ہے یخاف عنہ الملوک والسلاطین، بادشاہان لرز جاتے تھے. ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھے، ہائیڈروجن بم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی بمبار نہیں تھے، ان کے پاس اللہ تعالی کی مدد و نصرت کی پونجی تھی. کیا کروں، مسئلے سے نکل جاتا ہوں. حضرت اقدس ولی الاولیاء سادات الفقہاء والمحدثین، سرزمین لاہور کے بادشاہ حضرت سید علی حجویری، جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں. یہ نام کوئی موحد لے تو برا نہیں ہے، بزرگان دین سے فیض ہوتا ہے. اور یہ اصل میں معین الدین چشتی نے پوری دنیا کا چکر لگایا 42 سال، لیکن جو چیز انہیں درکار تھی وہ کعبہ میں ان کو الہام ہوا کہ لاہور میں بزرگ لیٹے ہوئے وہاں چلے جاؤ. مہین چشتی جب یہاں تشریف لائے تو ایک سال انہوں نے ویسے گزارا، اور دوسرے سال ملنے لگا، تیسرا سال پھر اس کے شکریہ میں فرماتے ہیں وہ سب کچھ نور اور سرور مل گیا. تو جب مہین الدین چشتی یہاں سے روانہ ہو کے جا رہے تھے، انہوں نے دیوار پر لکھا، وہ کمرہ بھی موجود ہے نا، گنج بخش فیض عالم مظہری نوری خدا، اور ناقص آرا پیر کامل کامل آ رہا رہے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے ساتھ تعلق بھی اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں. اوہ کس مشقت اور کس محنت سے ان لوگوں نے امت کی رہنمائی کی. وقت اجازت نہیں دیتا، کسی اور موقع پہ تفصیل کروں گا. یاد رکھنا موجودہ اولیاء ہند اور پاکستان اور سندھ میں داتا صاحب سب سے آگے ہیں، کیونکہ وہ 423 میں فوت ہوئے. سلطان محمود غزنی بھی لے گیا ہے، غزنی سے پہلے حجویر آتا ہے، پہلے حجویر پھر غزنی. اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں ہے، پیرانی پیر بھی 6 صدی ہجری میں ہے. اور معین الدین چشتی کے خلیفہ اجل ہے قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہے فرید گنشکر اجودنی. فرید گنشکر کے خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء، بدر الدین اسحاق، نجیب الدین متوکل. سلسلہ ولایت بھی مستند ہے، یہ بھی ہمارے اقادر و اسلاف ہے، فخر و مفخر ہے، ان کی عظمتوں کو سلام. غلط طریقے سے بزرگوں کا نام لیتے ہیں اور پھر اس سے شرک اور کفر اور بدعت شروع کرتے ہیں. تو علماء نے احتیاط کی اور کہا کہ یہ کہو یہ مت کہو. لیکن صحیح العقیدہ آدمی اگر اس طرح القاب و اوصاف ذکر کرے, مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ اگر موحد کہے کہ انبت الربیع البقلا, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسم بہار میں فصلیں اور سبززار پیدا کیا ہے. اور اگر دہری کہے جائر کہے تو وہ تو اللہ کو مانتا نہیں, وہ موسم کو خالق سمجھتا ہے, اس کی طرف سے یہ جملہ غلط ہے. تو میرے عزیزو, ایک تو عبادت میں بالکل کسی قسم کا شرک کا شائبہ بھی نہ ہو, اور اس کے لیے اعلیٰ طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم پکڑنا ہے. آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ دیکھو, آدم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں ہے, نوح علیہ السلام کی بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی, ہر پیغمبر کی تقریباً 25-35 جن کے نام مشہور ہیں ان کی دعائیں, لیکن ہمارے نبی اور رسول کی دعا فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. غور تو فرمائیے ذرا, آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا, اگر یہ دعا کوئی نہ پڑھے تو ایمان میں کوئی کمی تو نہیں. اگر نوح علیہ السلام کی دعا رب انصرنی انی مغلوب فانتصر, تو اس کے پڑھنے بہت فائدہ مند ہے, لیکن نہ پڑھنے سے کوئی دعا میں فرق تو نہیں آئے گا. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو فاتحہ کا جز ہے, اس کے بغیر تو عبادت نہیں ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, یہی تو صراط مستقیم ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. اس ایک خدا سے مانگو, ایاک نعبد, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین, آپ ہی سے مانگتے ہیں, معبود بھی کوئی اور نہیں, مستعان بھی کوئی اور نہیں. ایسے خامہ خبی دیتی در بدر خاک در سر, کبھی اتھے درگاہ میں تھے اتھے درگاہ میں. مسلمانوں کو درگاہیں نہیں سکھائی گئی ہے, اگر درگاہیں سکھائی ہو جاتی تو آدم علیہ السلام کی بڑی درگاہ ہوتی. اول الانسان, اول النبی, اول الخلائق فی العالم الناسود. نوح علیہ السلام کی درگاہ ہوتی, ابراہیم علیہ السلام کی القرية الخلیل میں قبر ہے ان کی تل ابیب میں. لیکن نہیں, اسلام میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام, جمہور انبیاء و مرسلین بہت اطہار و طیبون ہیں, ان کے احوال ان کی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور صرف اس سے مانگو. وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا, اتفاق سے شکار کے پیچھے کچھ دور جانا پڑا اور وزراء و سفراء اور اہل کار سب پیچھے رہ گئے. بادشاہ سلامت کو پیاس بھی لگی ہے اور بہت دور بھی آیا ہے, پہاڑ کے دامن میں دیکھا ایک جھوپڑی سی بنی ہوئی ہے, دیکھا تو ایک ملنگ بادشاہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے. بادشاہ سلامت نے اجازت طلب کی اور ملنگ بادشاہ سے کہا میں آ سکتا ہوں؟ بہت شوق سے, پیاس لگی ہے. ملنگ بادشاہ نے مٹی کا آپ خورا مٹی کے گڑے سے بھرا اور بادشاہ سلامت کو پیش کیا. تھوڑی دیر میں وزراء سفراء اور اہل کار سب پہنچ گئے. بادشاہ نے ملنگ بادشاہ کو کہا کہ یہ سامنے شہر جو ہے میں اس کا بادشاہ ہوں, اور کبھی موقع ملے تو تشریف لائیے, بہت خوشی ہوگی. ملنگ بادشاہ نے کہا میں تو ایسی ضرورت نہیں ہوتی, کبھی آنا ہوا تو ضرور کوشش کروں گا. خدا کا کرنا تھا کہ ملنگ بادشاہ کسی ضروری کام سے شہر آیا, ایک جگہ دیکھا کہ بڑے دروازے ہیں, اونچا محل ہے اور بہت دور تک لوگ کھڑے ہیں. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ تو بادشاہ کا محل ہے, اندر بادشاہ سلامت رہ رہا ہے. کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں. گیٹ کیپروں میں سے کوئی اندر گیا بادشاہ کو کہا, انہوں نے کہا آنے دو میرا دوست ہے. کہتے ہیں کہ ملنگ بادشاہ جب داخل ہوا تو بادشاہ نماز سے فارغ ہو کے مسلمان تھا, دعا مانگ رہا تھا. دعا سے فارغ ہو کے اٹھا اور ملنگ بادشاہ کو بغل گیر ہوا, بہت ویلکم کیا اور ڈیر خپا خیر علی ورتا ہوئے خوشحال شدے لیا تھا. کہنے لگے مانگ جو مانگنا ہو جو چیز تمہیں چاہیے. اس نے کہا اچھا یہ میں جب آیا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں دعا کر, دعا کیا ہوتی ہے؟ کہا اللہ سے مانگنا. کہا اچھا اتنا بڑا بادشاہ بھی ہے جس سے بادشاہ مانگتے ہیں؟ عجیب, لوگ بغاوت نہ کرے, فوج والے پٹائی نہ لگائے, کہ دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے, ملک میں کوئی بیماری وبا نہ پھیلے, شہزادوں میں شہزادیوں میں امن و سکون رہے, بہت کام ہے ہمارا. تو ملنگ بادشاہ اس زمانے کا کوئی پیر ہوتا تو کہتے مسیح نے ذرا تھوڑا سا سونا ڈالے اور ذرا اسلام آباد میں ایک اچھا پلاٹ دے دے. آئی ٹگانو برگانو بےمانانو پیسو بولو جیب کترو. ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں بھی اس بادشاہ سے کیوں نہ مانگوں جس کے سامنے بادشاہ بھی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے. تو یہ شان ہے اللہ رب العالمین کی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگ اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, وہ جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. دیکھو کیا امام کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ کرسی پر صرف قیام کر سکتا ہے, باقی سجدے کے لیے نیچے اترے گا, کیونکہ اگر کرسی پر ہی رکوع و سجود ہو تو پھر امامت نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں مقمی, اشارہ کرنے والا. اس لیے قیام کی حالت میں ذرا درانی ہے تو اس وقت کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. پیغمبر مرسل تو اول سے آخر تک بیٹھے رہے. علماء دین نے کہا ہے جہاں تک ہو سکے قیام کریں, لیکن اب خود میں بھی کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے, پھر پہلی رکعت بھی کھڑے ہو کر. کرسی پر جب امام بیٹھا ہوا ہو تو وہ سجدے کے لیے نیچے اترا کرے, پھر نماز درست اور صحیح ہے. جمیل سے کیا اختلاف ہے؟ تو یہی ہے کہ وہ ذرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کا خلاف کرتا ہے. جھینگے کے بارے میں عبدالحفیظ مکی نے, عبدالحفیظ مکی کون ہے؟ تو ایک دنیا دار شخص تھے, اس کا مسئلوں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند پر آمین. صلاۃ تسبیح کے بارے میں ارشاد فرمائے. بھائی یہ صوفی اوفیوں کو پتا ہے ہم تو یہ نہیں پڑھ سکتے, ٹیڑی پیڑی نماز ہے, فقہاؤں محدثین اس کے قائل نہیں ہے. پڑھے بھی تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھا. میرے شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے, وہ طریقہ بہت اچھا ہے, اس کے مطابق پڑھ لو. بچے کے کان میں فجر کی اذان دینے پر کوئی روایت آئی ہے؟ ہاں روایتیں موجود ہیں, ارشدی میں موجود ہیں, تمام معتبرات میں, تبیین شرع کنز میں. امام صاحب نے جنازے میں نابالغ بچے کی دعا کے بجائے بالغ کو حرج نہیں. جنازے میں اصل دو فرض ہے, ایک قیام اور دوسرا چار تکبیر, باقی دعائیں پڑھنا سننا تو مستحب ہے, اس کے پڑھنے نہ پڑھنے سے نقصان نہیں. کھانے پینے سے پہلے دو دعا بسم اللہ, یہ حدیث شریف کی کون سی کتاب میں؟ ہر کتاب میں. سم اللہ کل بھی امین کو مما یلی کا, تمام بخاری میں موجود ہے. تیمہ میں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اخیر میں پڑھ لیا جائے. کسی عمل کے شروع میں درود پڑھنا یہ بدعتیوں سے ناحق متاثر ہونے کی شکست خوردہ ذہنیت ہے. پیغمبر نے کسی نیک عمل کو درود سے شروع نہیں فرمایا بلکہ جس نے پہلے درود پڑھا آپ نے اس کو کہا جلتا تم اجرت کرتے ہو. جب بھی دعا کرو پہلے الحمدللہ پڑھو پھر درود پڑھو پھر دعا مانگو. اللہ کو شفا کامل آمین. موبائل تصویر کے بارے میں کیا ہوگا منع ہے؟ تصویر تصویر ہے. الدر المسون فی علوم الکتاب المکنون جی ہے میرے پاس موجود ہے ہی علوم تعلیم غزالی ان دونوں کتابوں کا مطالعہ. الدر المسون تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفا اور فنی کتاب ہے اور تمام علوم و فنون پر بہت زبردست تبصرے ہیں. اور احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے امام غزالی المتوفا 505 ہجری کو جو مقام دیا ہے احیاء علوم دین سے واضح ہے. حسین عراقی حافظ ابن حجر کے استاد نے اس کے تخریج احادیث کیے اور زبیدی برگرامی نے اس پر مفصل شرح لکھی ہے 10 زخیم جلدوں میں اتحاف و سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین. ان دونوں کے تناظر میں احیاء دیکھو تو فائدہ ہو. عبد الرحمن جزری کی کتاب فقہ الوذائب الاربع احناف کے خلاف تو نہیں وہ حنفی عالم ہے. اس کتاب کو آج کل محقق آئی ہوئی ہے 16 جلدوں میں بہت اچھی تحقیق کے ساتھ ہے. وہ کون سا معذور ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جس معذور کا خون بہ رہا ہو, جو معذور سجدے پر قادر نہ ہو. تم کو معذورین کا حال مجھ سے پوچھنا ہے؟ میں کوئی معذورین کی فیکٹری ہوں کیا؟ جو معذور نماز میں سجدے پر قادر نہ ہو اور سجدے بھی اشارے سے کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یا خدا نخواستہ کسی سلسل بول میں یا دائمی رعاف میں یا دیگر حوائج میں مبتلا ہو جو اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی لیکن اوروں کو نہیں پڑھا سکتا. محدث کبیر شاہ ولی اللہ نے جو وظیفہ لکھا ہے 11 مرتبہ سور مذہب میں لو 11 مرتبہ یا مغنی, اس کا طریقہ کار فائد یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. وظیفہ آپ لکھ رہے ہیں طریقہ کار مجھ سے پوچھتے ہیں. القول الجمیل میں شاید اس کا تذکرہ ہے وہ دیکھ لو. القول الجمیل شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے. حضرت صاحب کا سایہ تھا یا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. بخاری شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھتی رہی ایک سامنے سایہ آیا تھوڑی دیر بعد حضرت داخل ہو گئے. محقق الاثر شیخ مرشد سرفراز خان نے تبرید النواظر میں اس کا ذکر کیا ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ سایہ نہ تھا تو اس لیے کہ فرشتے آپ کے اوپر اموق بادل کا ٹکڑا رکھتے تھے اور چھاؤ آپ کے اوپر ہوتا تھا, ایسی صورت میں تو پھر سایہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ روایات جن میں ہے کہ پیغمبر کا سایہ نہ تھا کلھا موضوعہ و مغضوبہ. دیکھیے تفصیلات کے لیے العالی المسنوہ فی معرفت الاحادیث الضعیف والموضوعہ. شیخ عبد القادر جیلانی کا کتاب کا نام غنیہ بھی ہے اور الفتح الرحمانی بھی ہے. شیخ کی اصل کتاب فوائد الشرع ہے جو نایاب ہے اور یزدانی نے اس کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں میں. اس میں شیخ کی پوری زندگی ہے. ہم ان دعائیں دیے علماء دیوبند فرماتے نماز کی افادت کرے مطلب یہ کہ کبھی جماعت اسلامی بدعتی دیگر کی پیچھے نماز نہیں. اس بات کی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے جو واضح ہو اور کیا مطلب ہے. آپ ہر جگہ جھکنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. المصطفیٰ مجتبیٰ کے ایک ہی معنی ہے شان و شوکت والے پیغمبر. باریک فرق فیض القدیر میں بناوی نے نقل کیا ہے. کتاب الاثار کیا ہے؟ امام سے کتاب الاثار امام محمد کی بھی امام صاحب کی ہے اور امام ابو یوسف کی اس سے بڑی ہے, وہ بھی امام صاحب کی ہے, یعنی شاگردوں نے امام اعظم سے روایتیں کی ہیں. اللہ آپ کو صحت درست شفا عطا, آمین. جزاکم اللہ خیر. اگر پچھلے دنوں ہمارے کچھ علماء شیعوں کی دعوت پر لاہور شیعوں کے جامعہ اور وہ تو لسقام ہے ختم نبوت وحدت امت کانفرنس میں تشریف لے گئے, وہاں پر خطاب کیا. زاہد الراشدی اینڈ کمپنی نے مغرب کی نماز پڑھائی. بس یہ ٹھیک ہے, غریبوں کی اچھی نیت ہوگی کہ شاید ناکار حکومت کے خلاف بڑا گروپ بنانا ہے, یہ بھی ساتھ ہو جائے. وقتاً فوقتاً تو ساتھ ہوتے ہیں نا. ختم نبوت کی تحریک میں بھی حضرت بن نوری صدر اعظم تھے, مجلس عمل کے, اور شیعہ ساتھ تھے. اور قومی اتحاد کے زمانے میں حضرت اقدس مفتی محمود قومی اتحاد کے صدر تھے, اور کل پاکستان کے شیعہ ساتھ تھے. وقتاً فوقتاً تو آدمی یہ رکھ سکتا ہے نا, کیا پریشانی پیش آئی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جائے تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, اور اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قیراط گھٹایا جائے گا. لیکن تین کتوں کی اجازت دے دی, کلب الاستیاد شکار کے لیے, کلب الحراسہ چوکیدارے کے لیے, اور کلب المواشی جانوروں کی نگرانی کے لیے. تو جیسے پیغمبر کو کتوں کے اندر بھی استثناء کرنا پڑا, اس طرح وقتاً فوقتاً بعض لوگ جن سے اصولی یا فروعی اختلاف ہے ان کو بھی استعمال کیا جا سکتے. محمد سیف نام کیسا بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا و آخرت کی تمام خوشی عطا فرمائے, آمین. اس طرح تمام حاضرین کو اور ان کے غائبین کو بھی. آپ حضرت مجھے یہ بتا دے کہ آپ نے اپنے زمانے طالب علمی کا کون سا عمل کیا تھا؟ میرے طالب علمی کے زمانے میں کوئی ایک عمل تھا؟ جو طالب علم کا کام ہوتا ہے, کتابیں پڑھنا, مطالعہ تکرار کرنا, استاذوں کا احترام کرنا, وقت پر سبق میں پہنچنا, جماعت نماز با جماعت کی پابندی کرنا, وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے کیا استغفار کی کثرت کرے, اور خواتین کو کہے گھر کی عورتوں کو کہ وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے. 6 سال سے اولاد نہیں ہے, مفتی صاحب خصوصی توجہ فرمائے. اللہ پاک ناری نہ اولاد دے, آمین. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جتنے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے, جہاں کہیں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر دے. جتنے لوگ مختلف پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے. جتنے حضرات نے یہاں درد و غم کا اظہار کیا یا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, اللہ سب عالم الغیب اور ان کا علم محیط ہے, رب العالمین ان کی پریشانیاں تکالیف رنج و علم دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و دنیا بہتر بنائے, عاقبت بالخیر و عافیت فرمائے, آخرت کی کامیابی اور ایمان کی سلامتی اور جنت الفردوس آسانی سے اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.